لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مومنین کرام، اور انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ ویک ڈیز کی مجالس ہیں اور ایک گھنٹے کا بیان بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی پانچ منٹ اگر کمی ہو، لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور بعض مومنین تو واقعاً ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں اور ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر کیا اور سورہ حج کی آیت کی تلاوت بھی آج نہیں کی، یہ اعلان کرنے کے باوجود کہ یہ آیت پورے عشرے کا موضوع ہے، سرنامہ کلام. سورہ نساء کی آیت اور سورہ آل عمران، قرآن کریم کے دو سورے جو بیک ٹو بیک ہیں، سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 3، اور ایک ہی مسئلے کے دو مختلف پہلو قرآن کریم ان دو آیتوں میں بیان کر رہا ہے. پہلی آیت سورہ نساء کی 64 نمبر کی وہ آیت ہے جو حج اور عمرے پہ جانے والے کو چاہے اس کا دل نہ بھی چاہے زبردستی پڑھنا پڑتی ہے. لیکن خیر، یہ تو میں نے محاورتاً کہا، کس مومن کا دل نہیں چاہے گا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کو. تو عمرے اور حج پر جانے والے تو اس آیت سے بخوبی واقف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمرے اور حج پر یہ آیت آدھی تلاوت کروائی گئی ہے زیارت رسول خدا کا حصہ بنا کر. پوری آیت وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا. 124,000 انبیاء میں 313 تو کنفرم رسول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 313 سے بھی زیادہ ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، الا مگر صرف ایک مقصد کے لیے، لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. ہر رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم نے بتایا اطاعت، اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا رسول کے سامنے، ٹوٹل سبمیشن. اور پھر ایک ایسا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا جو ایک طرح سے میری مجلس کے پہلے آدھے حصے کا عنوان بننے والا ہے، وہ لفظ بإذن اللہ. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہر رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. آیت آگے بڑھ رہی کہ کاش یہ گناہگار، اب یہ لفظ جو میں نے کاش کہا یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہے؟ یہ کل کے لیے چھوڑیے، آج نہیں. کل کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ ہمارا ایک موضوع امام زمانہ ہوتے ہیں، تو یہ لفظ کاش کل کی مجلس کا عنوان بننے والا، کاش یہ گناہگار تیرے پاس آ کر تیرے وسیلے سے توبہ کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ پاتے کہ اللہ کتنے جلدی رحم نازل کرنے والا. یہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی بہت اہم ہے، پورا عشرہ میں نے اس پہ پڑھا ہے زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. آج تو صرف ثواب پورا ہو جائے تو آیت پوری پڑھی گئی، لیکن پہلا ٹکڑا ہمارا عنوان ہے ہر رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ اطاعت اور اذن خدا سے. یہ ایک آیت. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، لیکن یہ دوسری آیت ایسی آیت ہے کہ اس سے ملتی جلتی اور سیمیلر آیتیں قرآن میں کئی جگہ آئی. خبردار، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. اب یہ دو آیتیں آگئے، یہ اطاعت کرنا، وہ اطاعت نہ کرنا. بہت ہی مختصر، ہمارے فروع دین میں یہی دو آیتیں تولا اور تبرا بن کے آ جاتی ہیں، لیکن لفظ تولا اور تبرا کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. بجائے اطاعت کے تولا اور تبرا خالی زبان تک محدود ہو کے رہ جاتا، اور اطاعت سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک مکمل طریقے سے پیروی کا نام ہے. لیکن یہ بھی آج کا موضوع نہیں. آج صرف دونوں آیتوں کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنا، اطاعت کرو رسول، اور یہ رسول نہیں، جتنے رسول اس دنیا میں آئیں، اور دوسری جانب کا خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرنا. اور جو وجہ قرآن بتا رہا ہے وہ ایک لفظ مبین. ہمارے یہاں سورہ یاسین کا ایک مبین کا عمل رائج ہے، نوروز کے موقع پہ ایک سلام کا جو عمل ہے اس میں بھی اس کا کوئی ربط ملتا. لیکن اس وقت جو گفتگو کا مقصد، شیطان لکم عدوون، تمہارا دشمن، پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن. لیکن اس ٹائپ کا دشمن نہیں ہے کہ جن دشمنوں کی تم پیروی کرتے آ رہے ہو. ویسے تو اگر آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن، اور بیویوں کے لیے کہا گیا تمہارے شوہر تمہارے دشمن، کہا گیا اولاد تمہاری دشمن. بعض روایتوں میں جو میں آقے اولاد کے عنوان سے پڑھتا ہوں، والدین تمہارے دشمن. سورہ عنکبوت شب قدر کی جو سب سے اہم رات ہے، یعنی 23، اس میں تلاوت کیا جانے والا سورہ، فلا تطعہما، خبردار اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا. اطاعت رسول ہمارا عنوان بن گیا. اب وہ آیتیں کہ جس میں کہ اطاعت نہ کرنا، فلا تطعہما، والدین کے لیے ہے ہما، وہ دو باپ اور ماں، ان کی اطاعت نہ کرنا. تو اب دیکھیں یہ سب ہمارے دشمن، والدین ہو کہ اولاد ہو کہ رشتہ دار ہو کہ گھر والے ہو کہ بیوی ہو کہ شوہر، مگر ان کی دشمنی اور قرآن کی دشمنی میں فرق، ان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی میں قرآن ایک فرق بیان کر رہا. اور اسی اعتبار سے یہ جو دشمنوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست میں نے بیان کی، جس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ تغابن اور سورہ حشر کی آیتوں کی تلاوت آج کروں، کیونکہ آج کی مجلس بھی ویک ڈے کی. لیکن وہ جو ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے دشمنوں کی، جس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی، ان کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے چلو ان کی اطاعت اگر کر لی جائے تو سمجھ میں آتی ہے شیطان کی اطاعت نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں دشمنوں میں؟ مبین کا، بیوی دشمن ہے لیکن کھلی دشمن نہیں، پیار سے محبت سے وہ دشمنی کرتی. شوہر کھلا دشمن نہیں، دشمن ہے لیکن وہ دشمنی اس کی ہوتی ہے، ویلنٹائن ڈے میں گفٹ لا کے دے دیا وہ پرفیوم کی بوٹل، یہ اس کی دشمنی ہی ایک طرح سے. لیکن وہ پرفیوم کی بوٹل اور ویلنٹائن ڈے تو مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کیا بلا ہے، ادھر ادھر سے کچھ لفظ سنے ہیں تو کان میں پڑ گئے. والدین اولاد کے اولاد والدین کے، کوئی فادر ڈے آتا ہے تو کوئی مدر ڈے آتا ہے تو پتا نہیں کون سا ڈے وے آتا رہتا ہے، کہا یہ بھی تمہارے دشمن ہے. مگر فرق کیا ہے ان میں اور شیطان کی دشمنی؟ اب پھر پھر کے میں اپنی ذات کو ہی ممبر پہ بعض مجالس کا موضوع بنا دیتا ہوں، اور اپنے فضائل نہیں پڑھتا ہوں، اپنی بیماریاں پڑھتا ہوں. اب مثلاً ایام عزا کا اختتام ہوگا، اگر اس وقت تک اللہ نے زندگی دی اور میں اپنے گھر والوں تک واپس گیا تو گھر والوں سے ملاقات بعد میں ہوگی، طبیبوں سے اور ڈاکٹروں سے ملاقات پہلے ہوگی، وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہے ہیں، گئے انہوں نے چیک اپ کیا کہ مولانا آپ کی شوگر تو بہت بڑھ گئی اور آپ کا کولیسٹرول لیول تو بہت ہائی ہو گیا، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ تو جب آپ گئے تھے تو اتنا تھا اور آئے ہیں تو اتنا، یہ سب کیا ہے؟ کہا بھائی گئے دنیا بھر میں گئے، اب ہر جگہ تو ٹورنٹو جیسے مومنین نہیں ہوتے ہیں نا، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اتنی دعوتیں ہوتی ہیں کہ صبح دوپہر رات کوئی وقت ہی خالی نہیں ہوتا. تو اب क्या करें, अब वो बुला रहे हैं, मैं आम तौर पे दावतें इस वजह से कबूल नहीं करता हूं, लेकिन ये मेरा मौजू आज कैसे बन गया, वैसे ही आज की मजलिस में वक्त कम है सिर्फ एक जुमले के लिए, और ये जुमला एक बार नहीं सैकड़ों बार मैंने सुना और आपने भी सुना होगा कि लोग बुलाते हैं इतने खुलूस से और इतनी मोहब्बत के साथ लोग दावत देते हैं। बहुत ज्यादा गुरेज करूं तो जहां मैं रहता हूं वहां पे वो खाना पहुंचा देते हैं। आप लोगों को हैरत हो रही होगी क्योंकि ये आपका माहौल नहीं है, ये आपकी आदत में नहीं है, ये आपके तरीके में नहीं, हर जगह का अलग माहौल होता, लेकिन है दुनिया में इलाके इतनी मोहब्बत के साथ वो पेशकश करते हैं, क्या किया जाए। तो तमाम तबीबों का, मेरा एक स्पेशलिस्ट यहूदी है, मेरा एक स्पेशलिस्ट ईसाई है, मेरा एक स्पेशलिस्ट वहाबी, और उन सब का मुत्तफिका जुमला होता है कि वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं। कौन जो बिरयानी खिला रहे हैं, कौन जो कढ़ाई गोश्त खिला रहे हैं, कौन जो और अच्छे अच्छे खाने खिला रहे हैं, क्या वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहे, वो आपके दुश्मन है। इस उसूल के ऊपर तो खाली टोरंटो के मोमिनीन पूरे उतरते हैं कि ये वाकान दोस्त है। खैर, तो अब ये वो जो जुमला उन्होंने कहा कि बहुत मोहब्बत से आपको खिला रहे होंगे लेकिन वो आपसे ख्वाहिश कर रहे जो आपको नुकसान पहुंचाएगी आगे चलकर, और आगे चलकर तो जवानों से कहा जाता कि ये जो पिज्जा खा रहे हो, ये जो बर्गर खा रहे हो, इसके नुकसान हम जैसे तो ऑलरेडी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये वाली दुश्मनी है जो बीवी शौहर से करती है, शौहर बीवी से करता है, औलाद वालिदैन से करते हैं, वालिदैन औलाद से करते हैं। पैगंबर की वो मशहूर हदीस, जब मैं उसको अपने मखसूस अंदाज में पढ़ता हूं तो 40 मिनट लगते हैं, तो आज तो इतना वक्त भी नहीं है, और अब वो मैंने अपना अंदाज भी थोड़ा बदला क्योंकि बहुत दफा वो हदीस सुना दी। यही तो पैगंबर का उसमें जुमला था कि एक आदमी को इत्तला मिली कि मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मलकुल मौत मेरी रूह निकालने के लिए चल पड़ा है। घबरा के वो भागा अपने दोस्तों के पास, पहले दोस्त के पास गया, मेरी मदद करोगे, उसने कहा नहीं, आंख बंद हुई, रिश्ता खत्म। दूसरे दोस्त के पास गया, कहा कब्रिस्तान तक तो ले जाएंगे, कब्र में दफन कर देंगे, इसके बाद रिश्ता खत्म। और तीसरे दोस्त के पास गया, उसने कहा कि हाँ फिक्र ना करो, मौत से लेके कब्र, कब्र से लेके कयामत, कयामत से लेके पुले सिरात, पुले सिरात से लेके जन्नत के दरवाजे तक हर जगह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गर्चे यह हदीस अगर आने वाले कल शबे जुमा मौत के हवाले से पढ़ता तो ज्यादा मुनासिब थी, लेकिन मौजू आज बन गया मुख्तसर। पैगंबर ने कहा बताओ ये कौन से दोस्त हैं, असाबे रसूल चकरा गए, हमें क्या पता, पहले तो उस आदमी का पता चले जिसके बारे में आपने बताया, तो हम ढूंढे उसके दोस्त, का ये तुम्हारे दोस्त। पहला दोस्त माल है, जिंदगी में काम आएगा, आंख बंद हुई खत्म, अब इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। और दूसरा दोस्त तुम्हारे अहलो आयाल हैं, ये घर वाले हैं जिनसे तुम बड़ी मोहब्बत करते हो, लेकिन ये कब्रिस्तान तक तो तुम्हें ले जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं। और तीसरा दोस्त तुम्हारे आमाल हैं जो मरने से कब्र, कब्र से कयामत, कयामत कयामत से पुले सिरात, पुले सिरात से जन्नत तक तुम्हें लेके जाएंगे। मालो आयालो आमाल, अब ये ख्याल करना कि किससे ज्यादा दोस्ती करना है, किससे कम दोस्ती करना, ऐसा ना हो कि जो बेवफा दोस्त माल है उससे दोस्ती के खातिर खुदा को भुला दो, जो होता। और चूंकि ये पूरी एक मजलिस का उन्वान बनने वाला है कि किस कसरत के साथ आखिरी जमाने की ये निशानी हमारे माहौल में पूरी हो रही, हम तो उस तरफ लगे हुए कि कौन बादशाह मर गया और कौन सरबराह मुमलिकत आया और हिजाज के अंदर क्या हालात में तब्दीली हुई और यमन में क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे अपने शहर में, हमारे अपने घर में निशानी सबसे ज्यादा पूरी हो रही है। खैर, ये एक बात की तकरीर का उनवान। ये माल दगाबाज, आंख बंद होते ही तुम्हें छोड़ के जाने वाला, और दूसरा दोस्त तुम्हारे अहलो अयाल है, खबरदार इनसे भी इतनी दोस्ती ना करना कि इनकी खातिर अल्लाह को नाराज कर दो। अब ये बात आ गई, ये वो दोस्त हैं कि जिनकी वजह से आदमी अल्लाह को नाराज करता। कितने ही मोमिनीन से ये जुमला भी मैंने सुना कि मौलाना हमको पता कि ये चीज गलत है लेकिन क्या करें, घर वालों की ख्वाहिश। ये उन मोमिनीन की बात की जा रही है जो समझदार, जो अवेयरनेस रखते हैं दीन, उनको पता है कि काम गलत, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा कि जो गलत को गलत नहीं मानते। वा अमरु बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, इमाम जमाना की हुकूमत का कानून जिसकी तशरी आगे चलकर आएगी, कि गुनाह को गुनाह ही नहीं मानते हैं, उससे लोगों को रोके क्या, वो नहीं उनकी बात। पता है कि मसलन गाना बजाना हराम है, पता है कि बेहिजाबी गुनाह है, पता है कि बहुत सारे ऐसे घर के अंदर होने वाले चीजें, मसलन बर्थडे पार्टी, मसलन शादी ब्याह की तकरीबात के हराम हो रहा, क्या करें। बच्चे नाराज हो रहे हैं, بیوی ناراض ہو رہی ہے، والدین ناراض ہو رہے ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں جو فقط اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی۔ بہت عام سی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن صرف اس جملے کو سمجھانے کے لیے، یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن۔ کیا کرے مولانا، ہم کو پتا تھا کہ اس شادی میں مکس گیدرنگ بھی ہے اور اس کے اندر میوزک بھی ہے اور اس کے اندر ڈانس بھی ہے، لیکن بہن کی بیٹی کی شادی، اور اتنی محبت کرنے والی بہن تھی، اس نے تو ہمیں ماں کی طرح سے پالا۔ وہ دشمن ہے تمہاری، دشمن۔ یہ احادیث کے جملے بھی ہیں، قرآن کی ایک آیت میں بھی بہت واضح طور پہ اس کی جانب اشارہ۔ لیکن اب میں، آج یہ موضوع نہیں، آج تو صرف یہ سمجھانا کہ یہ بھی ہمارے دشمن، مگر ان کی اور شیطان کی دشمنی میں ایک فرق مبین کا، لفظ مبین، مبین۔ شیطان کھلا دشمن، اس نے چھپا کے کوئی بات نہیں رکھی، اس نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بے وقوف بنا کر یا دھوکہ دے کر یا ہماری عقلوں پہ پردے ڈال کے ہم کو بہکانا چاہا ہو۔ وہ ببانگے دوہل، کھلم کھلا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر منہ در منہ، گرچہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، یہ ساری وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کر، ایک ایک جملہ لوگ پکڑا کرتے ہیں۔ ایک مومن نے کہا، مولانا کل آپ نے اتنی مثالیں دی، خمس کی مثال کیوں نہ دی؟ بھائی مثالیں تو اور بھی میرے پاس پچاسیوں ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک کمپلیٹ لسٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ کون سے مسئلے پر؟ کہ جی بعض چیزوں میں جب واجب کا حکم آتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو آپشن ہے، چاہے وہ چیز دیں چاہے اس کے بدلے کیش دے دیں۔ میں نے فطرے کی مثال اس لیے دی تھی کہ یہ ہر سال ہمارے یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس سال فطرہ کتنا، اور وہ اسی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے فطرہ کیش ہے، فطرہ تو کیش ہے ہی نہیں، 3 کلو گیہوں، وہ جتنا بھی ہر سال ہو حساب لگائیے۔ لیکن زیادہ جو واضح مثال خمس کی بھی، خمس واجب ہوا آپ کے کپڑوں پر، لیکن آپ نے اس کے بدلے ڈالر دی، شرن یہ جائز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس کیٹیگری میں ہوتا۔ اب پھر اس میں بحث سے بحث نکلے گی، میں خود بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مومنین مجھے دھکیل دیتے ہیں، اور جب دھکیل دیتے ہیں تو پھر تو میں پھسلتا ہوں، تو پھسلتا چلا جاتا ہوں، ورنہ پھر یہ بات آتی، یہ فقہی مسئلے، یہ بحث آتی کہ اگر کپڑے کے اوپر خمس واجب ہے اور ہم کو اجازت ہے اس کے بدلے ڈالر دینے کی، تو کیا یہ اجازت ہے کہ اگر اس کے بدلے ہمارے پاس مثلا کوئی ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے تو ہم ڈالر نہ دیں، وہ ڈنر سیٹ دے دیں اس کپڑے کے بدلے میں؟ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں ایک دلہن کا جوڑا 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہاف اے ملین میں بنتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ 200 روپے کے جوڑے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بدلے ڈنر سیٹ کیسے، تو یا تو بہت پرانا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ بوتیک میں آج کل کیا پرائز چل رہی ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ ہاں خمس بھی ان چیزوں میں آتا جہاں پہ ہمیں چوائس اور آپشن اسلام نے دیا ہے، لیکن ایک مومن کے سوال کی وجہ سے میں اتنے سارے مومنین کا وقت کیوں ضائع کروں؟ واپس اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ تو اب بات یہ ہو رہی، کھلا دشمن، ببانگے دو خدا کے سامنے منہ در منہ یہ بات کہہ کے گیا کہ میں تو بہکاؤں گا، ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر ہر ایک کو بہکاؤں گا۔ یہ تو کھلا دشمن کا، جب اتنا کھلا دشمن ہے، اس نے کسی قسم کا پردہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور اس کے بعد بھی تم اس کے راستے پہ چل رہے اور اس کی اطاعت کر رہے۔ اب بیوی کی اطاعت کر لی، شوہر کی اطاعت کر لی، وہ آخری زمانے کی حدیث، سیاتی زمان لا امتی، ان قریب وہ زمانہ آنے والا کہ جہاں درہم و دینار ان کا خدا ہوگا، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ تو اب یہ مسلسل احادیث ہیں، لیکن یہ سب چھپے دشمن، مال بھی کھلا دشمن نہیں ہے، چھپا دشمن، شیطان ہے جو کھلا دشمن، اور پھر بھی آدمی اس کی اطاعت کرے۔ تو قرآن نے کہا خبردار، وہ اطاعت کرنا ہے، یہ اطاعت نہیں کرنا۔ 2 دن سے مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہو رہی تھی، تو مومنین کرام بھی کچھ اسی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے آئے ہوں گے، ان کو ربط نہیں مل سکا ہوگا میری بات کا۔ شروع میں آج میں نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی، ایک میں ہے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ایک میں ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنا، اور میں یہاں رک جاتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اب جو مومنین آ رہے ہیں ان کو خالی جگہ پر کرنے میں پورا ہال کراس کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ہی حضرات ذرا سی زحمت کریں اور اس طرف جتنا آ سکتے ہوں آ جائیں، تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، میرا بیان نہ کٹے، باقی لوگ اس دوران درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ لقمان کون ہے لقمان اس پر ایک الگ بحث ہے لقمان کون ہے اس پر ایک بحث کیا بحث ہے اتنی سی بحث ہے کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے لیکن بہرحال ہیں اتنی اہم شخصیت کہ قرآن کریم نے ان کے نام پہ سورہ لقمان بھی نازل کیا اور اس سورہ کے اندر بڑے حسین انداز میں ایک پیغام دیا بڑے حسین انداز میں جس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا لیکن جب زبان پہ سورہ لقمان کا نام آ ہی گیا تو وہ عرض کر دوں کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے بیٹا یہ کرنا بیٹا یہ نہ کرنا وہ پورا خود پورے عشرے کا ایک عنوان بن جائے گا حضرت لقمان کا ذکر ہے ان کی نصیحتوں کے حوالے سے مثلاً بیٹا شرک نہ کرنا اس لیے کہ لظلم عظیم شرک عظیم گناہ گناہ بھی نہیں کہا ظلم کہا اور یہ ساری وصیتیں نصیحتیں جو ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے لیکن وہ بعد میں ہے بالکل شروع سورہ لقمان میں پانچویں آیت گانے کے حرام ہونے کے حوالے سے اور گانے کی خرابیوں کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں آج بھی ایک جملہ کہنا پڑتا ہے میوزک اور سنگنگ میں فرق میوزک شاید حرام نہ ہو پوری ٹوٹل میوزک شاید حرام نہ ہو بات ہو رہی ہے گانے بجانے کی اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے میرے پاس تو سورہ لقمان کا آغاز ہوتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ایسے لوگ بھی ہیں جو گانا بجانا خریدتے ہیں لِيُضِلَّ النَّاسِ تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اور اختتام ہے حضرت لقمان کی نصیحتوں پر جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں قرآن نے بتا دیا زبان کی بھی ایک تہذیب ہوتی زبان کے استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ ہمیشہ ہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہتا یہ نہ کرو یہ نہ کرو اور اس کے بدلے میں یہ کرو دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھتا گانا مت سنو گانا مت گاؤ گانے میں مت انوالو اور پھر کیا کرو پھر حضرت لقمان کی وصیتیں دیکھ لیجئے بہت اہم اہم وصیتیں ہیں لیکن آج کے مجلس کا عنوان نہیں ہے وہ تو حضرت لقمان کا نام میری زبان پہ آیا اور تو سورہ لقمان کا یہ اہم پیغام بھی آ گیا جو تربیت اولاد کا ایک بہت اہم فارمولا بھی صرف روکنا نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے میں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز یا جائز چیزیں ہیں وہ بھی پیش کرنا چنانچہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شاید ایک آدھ مجلس مجھے اس عنوان پہ آگے چل کے پڑھنا پڑے فی الحال لقمان سے کسی نے پوچھا بہت مشہور یہ تو جملے ہیں بہت چھوٹا کوئی واقعہ نہیں دو جملے تم اتنے مہذب اتنے ادب والے تم نے یہ ادب سیکھا کہاں سے کہا بے ادبوں سے سوال کرنے والا حیران ہو گیا بے ادبوں سے کہا کہ ہاں ان کی جو جو بات مجھے ناپسند آئی میں نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا میں خود بخود ادب والا بنتا چلا گیا یہ وہی طریقہ ہے جو اسلام تبرہ سے آغاز کر کے تولیٰ تک آپ کو پہنچاتا ہے ان کو چھوڑتے چلے جائیے تو خود بخود آپ امام معصوم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ خود ایک الگ مجلس کا عنوان بنے گا لقمان کا یہ جملہ اب اس کو تولیٰ اور تبرہ کے عنوان پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور جو اس وقت میں بات وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ اس سے ملا امام کی اطاعت کرنا ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرنا تب یہاں دو طریقے ہیں ایک تو ہم قرآن حدیث سے دیکھیں کہ اطاعت کیا ہے رسول کی اور امام کی اور یہ دیکھیں کہ وہ شیطان کیا کام کراتا ہے جس میں اس کی اطاعت نہیں کرنا تو بہت ہی مختصر کیونکہ کل رات کی مجلس کا آخری جملہ جو آیا تھا اس کو واضح کرنا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا انداز الٹا کر دی شیطان پہلے دن سے یہ عزم اور ارادہ کیے ہوئے کہ بہکانا تو اکیلے تو نہیں بہکاتا ہے پورا اس کا ایک لشکر ہے پورا اس کا ایک عملہ ہے پورا اس کا مہرال ایک سیٹ اپ ہے اور وہ بدلتا رہتا ہے اللہ نے یہ وعدہ کہ قیامت تک یا وقت معلوم تک تمہیں مہلت دوں گا شیطان سے کیا تھا شیطان کی فوج سے یہ وعدہ نہیں وہی فارمولا جو ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں کون سا سال تھا جب پورا میرا موضوع زمانے کے امام کے حالات تھے اسی کونسل کے ممبر سے نشانیاں نہیں ظہور نہیں امام کے غیبت کے حالات تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے امام کی زیارت کا اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ملے نہ ملے امام کی رضایت ملے امام ہم سے راضی اور خوش ہوں ہمیں یہ چاہیے تو خیر وہ پورا ایک عشرہ تھا لیکن اس میں جو لوگ زیارت امام چاہتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا بعض علماء کا, مجتہدین نہیں, مراجع نہیں, بعض علماء کا ایک نظریہ یہ کہ اب امام زمانہ کی بھی شادی ہے, ان کی بھی اولاد ہے, مگر اللہ کا جو وعدہ خود امام سے ہے طول عمر کا, وہ ان کی اولاد سے وعدہ تو نہیں, وہ ان کی سسرال سے تو وعدہ نہیں, وہ ان کی ازواج سے تو وعدہ نہیں. یہ معجزہ اللہ نے صرف امام کو دیا, ان کے گھر والوں کو نہیں دیا. تو ان کی ازواج کا انتقال ہوتا ہوگا, ان کی اولادوں کا انتقال ہوتا ہوگا, پھر نئی شادی ہوتی ہوگی, وہ سلسلہ الفاظ کہیں بدتمیزی والے نہ بن جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو بعض علماء امام کو اس طرح ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے واقعات میں نے پڑھے تھے, اگر کونسل والے کو پرانی تقاریر کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو شاید مل جائے, لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ امام کو اگر ڈھونڈنا تو امام کی سسرال کو ڈھونڈو. اور پھر وہاں تو امام سال میں ایک دفعہ صحیح آتے ہوں گے, مسجد جمگران میں تو ہزاروں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں, اور عرفات کے میدان میں تو لاکھوں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں. سسرال کو ڈھونڈو گے تو پھر زیادہ پریشانی ہے. اور اس کے واقعات پڑھے, اس کے طریقہ کار کو میں نے پڑھا, کیونکہ جو اصل بات اس میں تھی, باقی چیزوں سے تو مجھے اتفاق نہیں, لیکن جو اصل بات تھی اس سے اتفاق ہے کہ امام کی ازواج اولاد سے اللہ کا وعدہ وہ نہیں ہے جو خود امام سے. یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خضرا یا گرین آئی لینڈ, گرین لینڈ نہیں گرین آئی لینڈ, جو پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو ملا دیتے ہیں برمودا ٹرائنگل سے, جو بالکل نان سینس. خیر, تو جزیرہ خضرا کا جو واقعہ ہے اس کی بھی گواہی یہی دو بہت معتبر آدمی وہاں گئے. گئے تو بہت سارے ہوں گے, دعوے بھی بہت سونے کیے ہوں گے, لیکن ہم ہر ایک کے دعوے کو تو قبول نہیں کر سکتے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین, یہ آیت اگر فیس بک کے بارے میں ہے, یہ آیت اگر واٹس اپ کے بارے میں ہے, یہ آیت اگر سوشل نیٹورکنگ کے بارے میں ہے, تو یہ آیت جزیرہ خضرا کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے بھروسہ نہیں کرنا, خود تحقیق کرنا. خیر, تو اب دو بہت اتھینٹک قسم کے راوی ہیں جو وہاں گئے, مگر دونوں ایک ساتھ نہیں گئے, ایک گیا اس کے 200 سال کے بعد یا 150 سال بعد دوسرا گئے. پہلے راوی نے جب جزیرے کی زیارت کی تو وہاں پہ اس کو امام کی اولاد ملی, ہاشم, عبد الرحمن, قاسم, ابراہیم, 4-5 بیٹے, وہی بیٹے جن کا نام لے کر, نام نہیں, جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہر جمعے کو امام زمانہ کی زیارت نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں, السلام علیک و علی اہل بیتک, آپ پر سلام اور آپ کی ذریت پر سلام, آپ کی اولاد پر سلام, آپ کے اہل بیت پر سلام. یہ لفظ ہیں زیارت کے. آقا حسین کی زیارت نہیں, 12ویں امام کی زیارت میں ان کی ذریت, ان کی اولاد, ان کے اہل بیت کا ذکر. خیر, تو اب جب 150 سال کے بعد دوسرا راوی گیا, باقی سارے حالات اس نے وہی بتائے جو پہلے والے نے بتائے تھے, جبکہ ان دو کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہو بھی نہیں سکتا. دنیا کے دو اتنے مختلف علاقوں کے رہنے والے کہ آج تو شاید ممکن ہے, مگر 600 سال یا 700 سال یا 800 سال پہلے ممکن نہیں تھا. سیم واقعات بتائے, فرق اتنا تھا کہ دوسرے راوی نے بتایا کہ وہاں امام کے پر پوتے حکومت کر رہے ہیں, بیٹوں کی بات نہیں کی بلکہ پوتوں کی اور پوتوں کی اولاد کی بات کی. تو اور زیادہ ان دو واقعات سے اس بات کو ذرا سی تقویت ملتی کہ اللہ کا وعدہ تو امام سے ہے, اولاد اور ازواج سے نہیں. یہی مسئلہ شیطان کے حوالے سے, میں نعوذ باللہ شیطان اور امام کو ایک لیول پہ نہیں رکھ رہا ہوں, لیکن عدل خدا جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سلیمان کو ساری دنیا کی حکومت دیتا ہے تو نمرود کو بھی ساری دنیا کی حکومت دیتا, جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مومن کو دیتا ہے تو کافر کو بھی دیتا ہے, وہ عدل خدا. شیطان کو طول عمر دی ہوئی ہے, امام کو بھی طول عمر دی ہے, شیطان, لیکن شیطان کی فوج, شیطان کی اولاد, شیطان کی بھی اولاد ہے, شیطان کا پورا وہ سیٹ اپ, وہ تو ختم ہوتا رہتا. اب آئیے بات جو ہمارے اور آپ کے مطلب کی بات بھی ہے, کہ امام زمانہ کی وہ فوج جو ظہور کے وقت امام کا ساتھ دے گی, جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے رہتے ہیں, دعا مانگتے رہتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام وعلا تذل بها النفاق وعلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک, لفظ اطاعت دعا افتتاح میں بھی آ گئے. اے خدا ہمیں حکومت امام زمانہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جو قیادت کریں گے اس لشکر کی, جو دنیا کو امام کی اطاعت کے راستے پہ لائے گا. تو اب ہم اور آپ تو امام کی, یعنی جتنے معصوم آج تک گزرے ہیں آدم سے لے کے امام تک, اور زمانے کے امام کی ولادت سے لے کے ان کے ظہور تک, ہر ایک کے کی ایک فوج ہوتی تھی. لیکن ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا ہے امام زمانہ کی اس آخری فوج میں شامل ہونے کی. اسی طرح شیطان کی بھی ایک آخری فوج ہوگی. وہ آدم کے زمانے میں بھی, نوح کے زمانے میں, ابراہیم, وقت ذرا زیادہ میں لے رہا ہوں, لیکن جو آخری فوج, اب شیطان کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خصوصیت روایت میں آئی. میرا ایک اشرہ اس بات پر ہے, اور میں تو ایک طالب علم ہوں, علماء نے اشرہ پڑھا کہ امام زمانہ کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خاصیت ہے. اس میں 25 باتیں ہوں گی. بہت مشہور یہ روایت آج کل ہو گئی, پہلے بہت کم پڑھی جاتی تھی. امام زمانہ کی فوج, آخری فوج, یعنی امام زمانہ کا لفظ بھی نکال دوں میں جملے میں, آدم سے لے کے قیامت تک جو معصومین, جتنے معصومین گزرے ان میں سے سب سے آخری جو معصوم کی فوج ہے اس کے سپاہیوں کی 25 خاصیتیں. مگر شیطان کی جو آخری فوج ہے, اور اس کی فوج بھی آدم سے شروع ہوئی آخری زمانے تک, اس کی صرف 3 اہم نشانی ہم کو بتائی گئی. 3 اہم نشانی. نمبر 1, اچھا اب یہ اور ایک لفظ رکھ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو اور میرا وقت بچ جائے, شیطان کی جو سب سے آخری فوج ہے اس کا نام ہے دجال. اب دجال کے لشکر والے جو بتایا گیا, ایک تو مال کے دیوانے ہوں گے, وہ روٹیوں پر اپنے کان کا میل رکھے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. وہ لوگ میوزک کے, یعنی گانے بجانے کے شوقین ہوں گے, کریزی, شوقین کا لفظ تو صحیح نہیں. اور اس فوج میں 70,000 بے پردہ عورتیں ہوں گی. اب دیکھیے, میوزک کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے شیطان کی فوج میں. لیکن جب تیسری خاصیت آئی تو خاص عورتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فوج, یہ جملہ سب سے طاقتور فوج میں نے کیوں کہا, ظہور امام کے بعد جب شیطان جنگ کرے گا اور اس وقت لشکر کی قیادت زمانے کا امام کر رہا ہوگا, آخری جنگ جو دنیا کے تمام ابراہیمی مذاہب میں جس کا عقیدہ, لیکن بہت زیادہ میں بات پھیلا رہا ہوں, میں خود پریشان ہو گیا ہوں, وہ جو آخری جنگ ہوگی, شیطان کی وہ فوج اتنی طاقتور ہوگی کہ 3 بار امام زمانہ کے لشکر کو, جو میدان سے بھاگ نہیں رہا, جو امام کی قیادت کے اندر, 3 بار اتنا پریشر ڈالے گا کہ امام کا لشکر نہیں ہٹنا چاہ رہا ہے, پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات کے اندر اس کی آخری صفحے پہنچ جائیں گے. پھر امام کے خطبات ہیں, جوش ہوگا, ذرا آگے بڑھیں گے, پھر پیچھے ہٹیں گے. 3 بار ایسا ہوگا, کیوں؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ. اس سے پہلے تو جتنی جنگیں شیطان نے لڑی ہے اطمینان کے ساتھ لڑی, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے اللہ کے رسول, ذرا بدتمیزی والے جملے ہیں, گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں, لے آؤ اپنی ساری طاقت, مجھے تو موت آنا ہی نہیں, تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ آج آپ کو مرنا ہی نہیں ہے تو کس انداز سے آدمی جلتی آگ میں بھی کود جائے گا. لیکن وہ والی جنگ میں شیطان کو پتا ہے کہ میں مارا جا سکتا ہوں, چنانچہ وہاں شیطان ایسے جذبے سے لڑے گا اپنی فوج سمیت کہ امام کے لشکر کو 3 مرتبہ ریٹریٹ ہونا پڑے گا. آخر خود اللہ کے رسول آئیں گے جنگ کرنے کے لیے, تب شیطان مارا جائے گا. یہ واقعات تو آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی بند کر دی. لیکن بہرحال باقی علماء کے بیانات کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں, میں خالی اشارے کر رہا ہوں. وہ والا لشکر جو شیطان کا ہے, اس میں خاص یہ کہا گیا بے پردہ عورتیں, باقی کے بارے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا گیا. یہاں تک کہ یہ جملہ بھی نہیں کہا گیا کہ داڑھی شیو کیے ہوئے مرد, نہیں, شیو داڑھی ایک اسلام کا حکم ہے, لیکن وہ ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر دین اور ایمان کا دار و مدار ہو, حجاب ایک ایسا ہی حکم ہے. تو کل کی تقریر کا آخری جملہ آج کی تقریر کا درمیانی جملہ, امام کا لشکر, یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام کہ جب سر پہ صحیح معنوں میں اسکارف آ گیا تو یہ ہو گئی ہے ہماری اے شیطان اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا, تیرا وہ اعلان کہ تو ہر ایک کو بہکائے گا جہاں بہکاتا رہے ان کو نہیں بہکا سکتا. یہ عورت کے سر کا اسکارف اور اس کا حجاب, اور ادھر شیطان کا لشکر کہ ہاں اگر مجھے واقعا بہکانا ہے تو حجاب والی عورت میرے کام کی نہیں ہے, بے حجاب عورتیں میری فوج میں شامل ہوں گی. البتہ اس کو جرنلائز نہیں کر رہا ہوں, یعنی ہر بے حجاب عورت شیطان کا لشکر نہیں ہے. بعض عورتیں بے حجاب ہیں لیکن حیرت بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ باقی ہر اعتبار سے اتنی اچھی ہوتی ہیں, کاش یہ ایک کمی بھی وہ اپنی دور کر لیں تو ایسی ہیں کہ امام ان پر فخر کر سکے, لیکن مجموعی اعتبار سے شیطان کا لشکر. تب آپ اب آپ آئیے, اللہ کی طرف سے رسول اور امام ہم پر اور آپ پر حجت, اور امام کی جانب سے ہمارے مراجع اور مجتہدین ہم پر حجت. پھر گھوم کے وہ بات آ گئی جو میں اس سال کے عشرے میں بالکل موضوع کو نہیں چھیڑنے والا تھا اور اس وقت بھی موضوع چھیڑا نہیں ہے. آج کل یہ ہم پر حجت, اور یہ جملہ بھی چھٹے امام کا ہے کہ یہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں, تو رات دو علیہم کر رات دی علینا و رات دو علینا کر رات دی علی اللہ و رات دو علی اللہ علی حد الکفر. جو ان کی بات کو ٹھکرائے گا وہ ہماری بات کو رد کر رہا, اور جو ہماری بات کو رد کر رہا ہے وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے, جو اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا. خیر, اب تمام مراجع کے بارے میں یہ اصول ہے, مگر ان مراجع میں بھی جب آپ کبھی امام خمینی کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کا نام آتا, ان کا وہ تاریخی جملہ جو اگرچہ 79 میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس جملے کی معنویت, اس جملے کے اثرات, اس جملے کی حقیقت اور واضح ہوتی چلی گئی. اب یوم مادر پر, ایران میں یوم مادر شہزادی کونین کی ولادت کا دن ہوتا ہے, 20th of Jamadul Ukhra, خطاب کیا تو یہی کہا کہ اپنے اس اسکارف یا حجاب کو بہت قیمتی سمجھنا, ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ اہم تمہارا یہ حجاب, اور دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں گھبراتا ہے, 1000 مر گئے کہ 2000 مر گئے مطلب شہید ہو گئے, دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, 10,000 مار دی ہم نے, 100,000 مار دی, 1,000,000 مار دیے, تب بھی وہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوگا. ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ تمہارے حجاب سے ڈرتا, چنانچہ وہ کبھی اس کو روکنے کی کوشش, یہ ان کا جملہ نہیں, یہاں تک ان کا جملہ تھا. اب تھوڑا انٹرپریٹیشن میرا ہے 79 سے لے کے 2018 کے اینڈ کے حالات کو دیکھ کر. چنانچہ جہاں جہاں پہ لوگ شہادت دین کی خاطر دے رہے ہیں دشمن اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا, اور شہید ہو جاؤ ہمارا کیا نقصان ہے, تم ہی لوگ مر رہے ہو نا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اردو کا ایک محاورہ کہ چور سے کہا جاتا ہے چوری کر, شاہ سے کہا جاتا ہے تیرا مال لوٹا, دونوں پہ ہاتھ رکھتا, ہمارا دشمن دونوں پہ ہاتھ رکھتا, ان کی بھی مدد کر رہا ان کی بھی مدد کر رہا, آپس میں لڑو آپس میں مرو, شہادتوں میں شہادتیں ہو, پورے ملک اجڑ کے رہ جائیں, کوئی اس کو فرق نہیں پڑ رہا, لیکن ہماری عورت کے حجاب کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا, اس کو اگنور نہیں کر رہا, اس کو نظر انداز نہیں کر رہا, وہاں نظر انداز کر رہا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کتا یا ایک بلی بھی اگر زخمی ہو جائے تو ملک ہل جاتا, وہاں 1,000,000 بھی اگر لوگ مر جائیں, اسکول کے بچے کس انداز سے شہید ہو جائے, کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے نوجوانوں, یہ امام خمینی کے جملے کی وہ انٹرپریٹیشن جو آنکھوں کے سامنے ہے, بہت ہی تاریخی دو جملے ہیں. ایک گورباچوف سے کہا تھا اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی تو تمہارا کمیونزم میوزیم کے علاوہ کہیں نظر نہ آئے گا, وہ بھی ہم نے دیکھا. اور ایک ہی جملہ, شہیدوں کے خون سے نہیں ڈر رہا بلکہ دونوں کو تھپکی دے کے اور لڑا رہا, لیکن ہماری عورت کا حجاب اس کے پیچھے پڑا ہوا. چھوڑ دو بھائی اس حجاب کو, جس کی مرضی حجاب کرے, زبردستی تو نہیں کروائی جا رہی, نہیں وہاں بے حجابی زبردستی اختیار کی جا رہی ہے الحمدللہ. آپ کینیڈا میں ہیں جہاں کے قوانین, جہاں کا نظام, جہاں کی حکومت اس وقت آپ کے مکمل ساتھ. اور ضمن ایک جملہ اور عرض کر دوں, اور یہی اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی ماحول, کہ جب کبھی اینٹی حجاب کوئی لابی ذرا سا ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, خود حکومت اور وہاں کے جو دوسرے دیانتدار قسم کے لوگ ہیں وہ جواب دیتے ہیں, لیکن یورپ میں تو ایسا نہیں. نیشنلٹی چھین لی گئی, نیشنلٹی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے, جو قانون کے اعتبار سے ہر طرح سے پورا اترتا نہیں, کیونکہ حجاب ہے. واقعات ایک تو نہیں ہے, سینکڑوں واقعات. تو یہ حجاب آخر ہے کیا چیز جس سے دشمن اتنا ڈر رہا؟ 1 ملین مسلمان اگر سیریا سے لے کے یمن تک کے علاقوں میں مار دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ادھر حجاب کسی کے سر پہ آ جائے وہ عورت گویا پورے ملک کو ہلا دیتی, گھبرا جاتے ہیں, جیسے پورا نظام خطرے میں پڑ گیا. یہ وہ چیز ہے جو مولا نے بار بار کہا کہ جس حقیقت کو تم نہیں پہچان سکے تمہارا دشمن پہچان چکا, اسے پتا ہے کہ یہ حجاب کتنی طاقتور چیز ہے. یہ خالی ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو سر پہ آیا, یہ اس عورت کی پوری مینٹلٹی کو چینج کر دیتا اور اسے واقعا شیطان کے لشکر سے نکال کر امام کے لشکر میں ملا دیتا ہے. باقی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں, لیکن اتفاق سے کل کے آخری جملے کی وجہ سے شیطان کے لشکر کا انٹروڈکشن کرانے کا موقع ملا, تو اس میں یہ 2-4 جملے آپ کے سامنے آ گئے. لیکن جب یہاں تک بات آئی ہے تو رک کے ایک بات اور کہہ دوں, اور وہ یہ میسج فلم تو خیر بہت مشہور ہو گئی, لیکن بہرحال آج بھی آپ اس کو دیکھیں تو اس کے دیکھنے کا اپنا ایک مزہ. اس کے اندر ابو سفیان کا وہ جملہ جو بدر, احد, خندق کی شکست کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کو دیکھ کے اس نے کہا تھا. ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے مدینے پہنچ کر اسلام قبول تو نہیں کیا, ظاہر کیا تھا. وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ام حبیبہ جو پیغمبر کی بیوی تھی اور ان کے گھر گیا اور سفارش لانا چاہی تو اس نے بستر پہ بٹھانے سے انکار کر دیا کہ جو رسول کا بستر ہے اس پہ خیر نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جب وہ لشکر دیکھا اسلام تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نے میدان میں, اب یہ ورلڈ بائی ورلڈ میں جملے نہیں دہرا رہا ہوں کیونکہ ایک تو ویسے ہی فلموں کا میں شوقین ہوں ہی نہیں, چاہے وہ مذہبی فلمیں کیوں نہ, اور پھر انگریزی تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے برادر محترم مظہر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کل کہ آپ باقی سارے اعلانات انگلش میں کریں تاکہ پبلک سمجھے, لیکن جب آپ مجھے دعوت دیں تو اردو میں دعوت دیجئے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہہ کیا گئے. میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں, مجمع گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے ممبر پہ آنے کی دعوت دی گئی, تو انگلش میری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس کا مفہوم کچھ یہ کہ لیٹس جوائن دیم. ہم نے باہر سے ہر طرح کا حملہ کر کے دیکھ لیا, ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے, اب ان کا حصہ بن جاؤ, ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر اسلام کو نقصان پہنچاؤ. یہ جو ایک جملہ, اور اس کی مزید وضاحت ابو سفیان کے بیٹے کی زبانی کل سنیے گا, کل کی مجلس, اور اگر کل شب جمعہ کی وجہ سے بات نہ ہو سکی تو بات آگے بڑھے گی فرائیڈے کی مجلس میں. لیکن صرف ایک بات, بے حجابی پروموٹ کرو, پھیلاؤ, قوانین کے ذریعے سے زبردستی نافذ کرو. دنیا کے کسی ملک میں اگر حجاب کو قانون کے ذریعے سے نافذ کیا جائے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ حقوق انسانی کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, آزاد ہے اس کی مرضی جیسا لباس پہن. اگر حجاب کے لیے قانون بنائے جائے اور وہاں بے حجابی کے لیے قانون بن رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہے تو حجاب نہیں چلے گا. خیر, اب یہ ساری چیزیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں اور آپ سے بہتر آپ کے بچے جانتے ہیں. یعنی اگر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تو بہت سارے بچوں میں اویئرنیس بھی اس کی وجہ سے آئی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ حجاب جب ہر ممکن مخالفت کے باوجود پھر بھی یہ دیکھا کہ اچھی خاصی مسلمان خواتین نہ صرف یہ کہ حجاب کی پابند, بلکہ یہی وہ خواتین ہیں جو واقعا دین کو بڑا فائدہ پہنچا رہی. اب میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ پردے کے پیچھے لیڈیز سیکشن میں جتنی عورتیں آج کے مجلس میں آئی ہیں 99% اس میں حجاب میں آئی ہوں گی. تب جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چل رہا بے حجابی کو پھیلانے کا تو وہ تو اپنی جگہ مشن ان کا جاری, اب حجاب پہ ہاتھ ڈالا, کہا کہ اب لیٹس جوائن دیم. हिजाब वाला बनकर हिजाब को नुकसान पहुंचा। और यहां से फिर कल की मजलिस के आखिरी हिस्से का थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा, लेकिन ये आगे की एक मजलिस में पूरा अनुमान बनेगा हलाल और हराम के मसाइल की अहमियत। अब बेहिजाबी अपनी जगह, बेहिजाबी से अगर फायदा नहीं हो रहा, बहुत सारी मुसलमान और मोमिना औरतें फिर भी हमारे हाथ से बच निकल रही, वो सारे प्रोपेगेंडे और माहौल के बावजूद। मुझे पता ऑफिसेज में जाना और हिजाब के साथ कितना मुश्किल, मुझे पता यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाना और हिजाब के साथ कितना मुश्किल, और फिर भी वो ये जिहाद कर रही। तो अब लेट्स ज्वाइन दे, अब हिजाब पे हाथ डाला गया। ये मल्टीनेशनल कंपनियां, ये ब्रांडेड हिजाब जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये जुमला कहकर कि अरे हम तो आज तक बेहिजाबी वाले लिबास माचरे में ला रहे थे, ये हिजाब तो खुद इतनी बड़ी कमर्शियल मार्केट है। अब वो वाले हिजाब लाए जा रहे हैं जिसपे ब्रांड का नाम लगा हुआ है, और फिर वो हिजाब हिजाब नहीं है, वो बेहिजाबी है जो हिजाब के नाम पर। जैसे मक्के के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया फतेह मक्का के बाद, वो नाम इस्लाम का है लेकिन असल में वो निफाक है जिसके ऊपर उन्होंने एक लेबल लगा दिया कि मुसलमान हो गए। आज जो हमारा हिजाब ब्रांडेड कंपनियों के हाथ में पहुंच गया, और ये बात अभी आगे बढ़ेगी लेकिन मजलिस का वक्त नहीं, तो शैतान का लश्कर। लुकमान कहते हैं मैंने अदब सीखा बेअदबों को देखकर। इमाम के लश्कर को पहचानना है तो दो तरीके, बराह रास्त इमाम के लश्कर को देखिए, कहां से देखिए, कुरान और हदीस, या शैतान के लश्कर को देखिए जो उसका उलट होगा, वो होगा इमाम का लश्कर। और शैतान के लश्कर के अंदर खास जुमला जो आ चुका है, बार बार दोहराना नहीं चाहता, और वो है बेहिजाबी। ये शैतान का लश्कर। और यहां पे एक जुमला रोकता हूं, और एक जुमला जो असल उनवान है उसके बारे में कहता हूं, और मसाइब पर आ जाता हूं। क्या असल उनवान है? इताअत। असल उनवान तो हुकूमत है, मगर इमाम ने खुद कहा कि हुकूमत अब उस वक्त कायम करेंगे जब इताअत होगी, कि जलती आग में जाके, तंदूर में जाके हारून मक्की की तरह बैठ जाओगे। तो इताअत जिमनी मौजू बन गया असल उनवान का। आंखें बंद करके हुक्म मानना, जो आंखें बंद करके हुक्म माने, ये सिर्फ रसूल और इमाम के लिए कहा जा रहा है, किसी और के लिए नहीं। जो आंखें बंद करके हुक्म माने, किसका हुक्म? अल्लाह का, रसूल का और इमाम का, उसे कहा जाता है अरबी जबान में मुस्लिम। क्योंकि इस्लाम नहजुल बलागा हुआ तस्लीम, इस्लाम के माने हैं अपने आप को सुपुर्द कर देना, और जो ये अमल करे उसे कहा जाता है मुस्लिम। हम और आप नाम के तो यकीनन मुसलमान, और शायद अपनी आम जिंदगी में भी होंगे, मगर अल्लाह का एक ऐसा बंदा भी गुजरा खाली जिसका नाम ही मुस्लिम नहीं था, बल्कि जिसका पूरा जिहाद देखे और पूरी जिंदगी वो किस तरह से मर्जी खुदा के सामने अपने आप को सुपुर्द कर चुका, वो मुस्लिम कि जिसके वाकये के अंदर भी हिजाब का बहुत अहम पैगाम आ रहा। क्योंकि आज मुझे चंद जुमले मसाइब के पढ़ना है करबला आमद के बारे में, लेकिन काउंसिल के प्रोग्राम के हिसाब से हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का बयान भी करना, तो दोनों को इसी तरह से मिलाता। मुस्लिम हमसे और आपसे इस्लाम की एक्सपेक्टेशन है कि हम खाली कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बने, अपने हाथ पैरों और आजाओ जवारे को हुक्म खुदा के सामने झुकाकर अमल में भी मुसलमान बने। और ये वो दुआ है, ये वो तमन्ना है जो हजरत इब्राहिम ने भी मांगी, कब? खाने काबा बनाते वक्त। दो दिन खाने काबा का जिक्र हुआ, काबा एक बहुत अहम पैगाम है इताअत रसूल के लिए। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے خدا ہمیں اپنا مسلم بندہ بنا دے۔ ابراہیم مسلمان نہیں تھے، اور ہماری ذریت اور اولاد کو بھی مسلم بنا دے۔ یہ مسلم سے مراد کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، ہمارا جو عنوان ہے اطاعت کے آگے سر، हुक्म खुदा के आगे सर झुकाने वाला मुसलमान, कि अगर हुक्म आ जाए कि बुढ़ापे में बेटे के गले पे छुरी फेरो तो बगैर किसी एतराज के इब्राहिम के हाथ में छुरी नजर आ जाए। और हमारी उम्मत को भी ऐसा बना दे, और ऐसा एक बंदा हुसैनी लश्कर में भी। جس پہ حسین کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ بنو امیہ کی کچہار میں, بنو امیہ کے گڑھ میں, شہر کوفہ کے اندر اکیلے مسلم کو بھیج رہے ہیں, اور یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ ہیا سیقتی انا باعث الیکم اخی وسیقتی, میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے پورا پورا بھروسہ, مسلم ابن عقیل. اور حسین مسلم ابن عقیل کو جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا تقریباً ویسے جملے میں ختم ہو رہی, مسلم ابن عقیل کو اتنا بڑا رتبہ بھی دے دیا اور اتنی بڑی ذمہ داری دی. مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے اطاعت اور شیطان کی اطاعت, دونوں کا مقابلہ. اب یہاں پہ آ جائیے, جملہ کیا کہا؟ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ کتنا بڑا رتبہ, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پاتا ہے, مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ قرار پاتا, لیکن ذمہ داری بھی کتنی بڑی ہے. کیا کہ جملے کو الٹا کر دے, یعنی اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے تو کیا ایسا نہیں ہے جیسے حسین نے بیعت کر لی؟ جب حسین نے باقاعدہ اعلان کر کے بھیجا کہ یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, تو فضیلت بھی دی کہ اس کے ہاتھ کے پر بیعت کرو, میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو, ذمہ داری بھی دی. ابن زیاد کوفے میں آیا, سارے شہر کوفہ کو اپنی تلوار سے مسخر کر رہا, اے ابن زیاد ایک آسان کام کر لے, ایک اکیلے آدمی مسلم کو گرفتار کر کے پریشرائز کر کے اس سے بیعت لے لے. گویا حسین نے بیعت کر لی, مسئلہ ہی حل ہو گیا, جس کے لیے تجھے اور یزید کو کربلا میں عمر سعد کی قیادت میں 30,000 کی فوج بھیجنا پڑی. ایک اکیلا آدمی مسلم ابن عقیل جب یہ ذمہ داری دے دی گئی, جنگ صفین میں یاد کیجئے مولا کا نمائندہ گیا تو کیا ہوا, نمائندہ جب اس طرح سے بھیجا جائے. مگر ابن زیاد کا عمل بتا رہا کہ کربلا میں حسین کی فوج کے 72 سپاہیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے, ایک اکیلے مسلم سے سوال بیعت کرنا مشکل ہے. ورنہ کوئی آدمی بھی آسان راستہ چھوڑ کے مشکل راستہ اختیار نہیں کرے گا. وہ حسین کا بھروسہ مسلم پر, اور یہ ابن زیاد کا اعتراف کہ میں حسین سے جنگ کر سکتا ہوں لیکن مسلم کو بیعت کے سوال پہ نہیں لا سکتا. وہ مسلم جو کوفے میں اکیلے اور تنہا رہ گئے, جو لشکر امام کا سب سے بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا, باتیں کرنے والے بہت, چیخنے والے بہت, شور مچانے والے بہت, لبیک کہنے والے بہت, لیکن جب وقت آتا ہے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ جملہ میں نے کیسے کہا, لبیک کہنے والے بہت, کہیں اور آپ کا ذہن نہ چلا جائے, حج کی روایت. راوی نے کہا مولا اس سال کتنے سارے لوگ حج پر آئے, امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹایا کہ اب دیکھ, تو پتا چلا کہ وہ جو ابھی احرام پہنے ہوئے بیٹھے تھے وہ سب جانور, کوئی لومڑی, کوئی شیر, کوئی چیتا, کوئی کتا, کوئی خنزیر. امام نے کہا خبردار, یہ مت کہنا ما اقل الحاج ما اکثر الحاج, حاجی بہت, یہ کہنا ما اقل الحاج, حاجی بہت کم ہے, وہ اکثر اللجاج, چیخنے والے بہت ہیں. میدان عرفات میں لوگ کیا چیختے ہیں, لبیک اللہم لبیک. امام کہہ رہے ہیں یہ چیخ ہے خالی, یہ شور ہے, یہ ہنگامہ ہے, حقیقت نہیں ہے. ہر دور میں لشکر امام کا مسئلہ یہی رہا, باتیں بہت, ایکشن کچھ بھی نہیں. وقت امتحان آیا تو باتیں بھی نہیں, گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے مسلم کے لیے آج کوئی گھر کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں, وہ اکیلا اور تنہا رہ گئے. مگر اس اکیلے اور تنہا کی شجاعت کو دیکھیے کہ کس انداز سے کوفے کی گلیوں میں دشمن کا مقابلہ کیا. میں کربلا کے شہدا کے رتبے کو کم نہیں کر رہا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ, یا انصار دین اللہ, بہت بلند رتبہ, مگر ایک اعتبار سے مسلم کا جہاد مجھے کربلا کے جہاد سے بڑا نظر آتا. کربلا میں کوئی بھی جہاد کرنے جاتا, رخصت کرنے حسین آتے ہیں, گھوڑے پہ سوار کرانے عباس آتے ہیں, حوصلہ بڑھانے کے لیے سارے ساتھی.
और मौलाना साहब को अनजाना का प्रॉब्लम है तो उनको स्प्रे चाहिए, किसी के पास अनजाने का स्प्रे है तो प्लीज दे दीजिए, इसलिए मैं बहुत मदद चाहता हूँ आप लोगों से।
जी
शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत धन्यवाद।
परवरदिगार हमारे नौजवान आलिम व खतीब मौलाना फरजदख साहब को शिफाए कामिल अता करे, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इन्हीं से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि पहले दिन आपने सुना, मैं तो इनके दादा से वाकई, फिर इनके वालिद मौलाना जुल्कद्र रिजवी साहब, इनके चचा मौलाना अकीलुल गरबी साहब, तो मुझे भी तश्वीश हो गई, लेकिन यकीन है कि ये इस मजलिस की बरकत से और आप हजरात की आमीन से इस मसले को अल्लाह हल करेगा, इनको शिफाए कामिला मिलेगी। मगर मैदान करबला पे निगाह डालिए, मुस्लिम अकेले कूफे, करबला के अंदर हर मुजाहिद का साथ देने, हौसला बढ़ाने, शाबाश कहने वाले मौजूद, वहां अकेले मुस्लिम। करबला में मुकाबला सिर्फ दुश्मन के सामने वाले लश्कर से, मुस्लिम को चारों तरफ से घेरे में लिया गया, और तो और कूफे की औरतें तक मकान की छत से मुस्लिम के ऊपर पत्थर भी फेंक रही हैं और चूल्हे पे गरम किया हुआ खौलता पानी भी डाला जा रहा। और यह अकेला हाशमी शेर सबका मुकाबला करके, देखिए मुस्लिम के जिहाद को देखकर इब्ने ज़ियाद ने 30,000 की फौज भेजी थी, वरना आम एतबार से सोचता 72 के सामने 1,000 2,000 5,000 भी बहुत हैं। मुस्लिम का जिहाद देखकर कि अकेला मुस्लिम है, चारों तरफ से हमला है, घर की छतों से औरतें तक इस लड़ाई में हिस्सा ले रही और मुस्लिम को कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। हां धोखे से गढ़ा खोदा गया और जंग के रुख को उस तरफ फेर के मुस्लिम को उसमें गिराया गया तो मुस्लिम गिरफ्तार हुए, वरना इन सबका अकेला मुकाबला कर सकता। और इस मौके पे दो जुमले आते हैं, एक मुस्लिम की गिरफ्तारी से पहले का, एक मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद का, जो मेरी आज की मजलिस का खुद ब खुद मौजू बन गया, मजीद उसको वाजे करते हैं। जब फौज पहली फौज आई, मुस्लिम तौआ के घर में थे, तौआ ने कहा कि शहजादे घर में बैठने वाली बूढ़ी औरत भी जंग का यह नुकता समझती, शहजादे आप इस वक्त मेरे घर के अंदर दीवारों के दरमियान यहां बैठकर दुश्मन का मुकाबला करना निस्बतन आसान, बल्कि बहुत आसान, खुले में आप जाएंगे चारों तरफ से दुश्मनों का गलबा होगा, घर की छतों से हमला होगा। तो अजीब जवाब दिया मुस्लिम, कहा लेकिन तो आ अगर मेरे घर में बैठकर, तेरे घर में बैठकर मैं जिहाद करता रहा तो ये लश्कर, बेहया लश्कर तेरे घर में आएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी वजह से किसी मोमिना की बेपरदगी। है मुस्लिम एक ज़ईफ औरत जिस पर वैसे ही हिजाब साकित है, आपको उसके हिजाब का इतना ख्याल है, जरा शाम गरीबा करबला के मैदान में आकर ज़ैनब व कुलसूम के हिजाब को देखी, ये गैरतमंद मुस्लिम। और दूसरा जुमला, गिरफ्तार जब हुए, कैदी बना के दरबार में ले जाया गया, करबला के जितने मर्द हैं कोई कैदी नहीं बना, सबके सर काटे गए सिवाय सज्जाद के। सज्जाद कैदी बन के दरबार में आया और किसी ने एक सवाल कर लिया था बाद में, मौला सज्जाद में उस दिन भी इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जिस दिन आपका चचा मुस्लिम कैदी बना के लाया गया था, और उस दिन भी इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जिस दिन आप कैदी बना के लाए गए। मौला मैंने माना आपका चचा बहुत बहादुर, आपसे ज्यादा तो बहादुर नहीं हो सकता, आप इमाम वक्त हैं, तो मौला मुझे फर्क क्यों नजर आया कि आपका चचा कैदी बना था, जख्मी भी था, होठों से खून जारी था, मगर सीना तान के आए थे, कमर बिल्कुल सीधी थी, चेहरा बुलंद था, जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे, लेकिन मौला जब आप आए तो कमर झुकी, सीना सुकड़ा हुआ, निगाहें जमीन पे जमी हुई हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा, मौला ये फर्क कैसे हो गया? हाय आका सज्जाद, वो मंदिर तो आका को कभी नहीं भूलता ना, कहा के सवाल करने वाले, मगर क्या तूने ये फर्क न देखा कि जब मेरा चचा आया तो अकेला आया था, तन्हा आया था, और जब मैं दरबार में आया तो मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, हाय मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी फुफियां मेरे साथ हैं। ये गैरतमंद सज्जाद घर वाले जालिम ने कैदी बनाया है, लेकिन सज्जाद की आंखें बुलंद नहीं हो रही है, जबान हरकत नहीं कर रही, اور پھر مسلم دار العمارہ کی چھت میں لے جائے گئے. ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی اور مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, جو زیارت ہم آج بھی دور سے پڑھتے ہیں. وہاں قافلہ چل رہا, ایک جگہ رکا ہوا, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کوفے کا رخ کر کے جواب دیا, وعلیک السلام یا اخی, اور اے مسلم تمہیں بھی میرا سلام کا جواب. یہ حسین نے جواب دیا مگر قافلے والوں کو پتا نہیں. ابھی یہ قافلہ مزید آگے بڑھا اور ہو رہا چکا ہے, قافلے کا رخ موڑ دیا گیا. اب قافلہ کوفہ نہیں جا رہا, رخ موڑ دیا گیا ہے, اور ہر ہر منزل پہ عباس بے چین ہو کے آتے ہیں. آقا میرے بچپنے کا دوست مسلم ابن عقیل اور عباس کی عمر تقریباً برابر, رشتہ بھی ہے, مسلم بہنوئی ہیں, عباس کے بہن ان کے گھر ہے اور بچپنے کے دوست بھی ہیں. کہا کہ آقا کوئی خبر نہیں مل رہی مجھے اپنے بچپنے کے دوست کی, اور عجیب بات ہے 3 دن گزر گئے, کوفے کا راستہ بالکل سنسان پڑا, ایسا لگ رہا ہے کوفے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا, کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا. آج جو 4th مرتبہ قافلہ رکا اور عباس آقا کے پاس آئے, مولا آج پہلی بار مجھے کوفے کی جانب سے کچھ مسافر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر اجازت ہو انہیں بلا کے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر لوں. حسین کی اجازت پا کے عباس نے بلایا, اے کوفے سے آنے والوں کوفے کے حالات کیا ہیں, خاص طور پر یہ بتاؤ کہ میرا بھائی مسلم جو کوفے میں گیا تھا اس وقت کس حالت میں ہے. آنے والوں نے سر جھکایا, ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آقا بس اتنا سمجھ لیں, جس دن ہم کوفے سے نکلے تھے 3 دن گزر گئے تھے, مسلم کا کٹا سر دارالعمارہ کی چھت پہ لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ہائے وہ بے سر کا لاشا. عباس نے سنا, ادھر ادھر اصحاب امام میں ماتم شروع ہوا اور ادھر حسین اپنی مسند سے اٹھ کر خیمے میں گئے. زینب کو بلایا, زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لانا, مگر اس طرح نہ لانا, تیار کر کے لانا. تیار کرنا, منہ دھلا دینا, لباس بدل دینا, سر میں تیل ڈال دینا, بالوں میں کنگھی کر دینا. بچی کو تیار کر کے لایا گیا, بہت چھوٹی بچی ہے. حسین نے گود میں بٹھایا. ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دی, سکینہ ابھی ابھی جو عید گزری ہے نا, میں نے تجھے گوشوارے تحفے میں دیے تھے, ذرا وہ گوشوارے لے کے آنا. سکینہ گوشوارے لا کے بابا کو دیتی ہے. حسین اپنے ہاتھ سے دختر مسلم کے کان میں یہ گوشوارے پہناتے ہیں اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ بچی اب تک بڑی حیرت سے یہ سارے واقعات دیکھ رہی ہے. ادھر سر پہ ہاتھ گیا, ہے بہت کم سن لیکن علی کی نواسی ہے, حسین کی بھانجی ہے. تڑپ کے کہا, مامو آج تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آقا نے جو جواب دیا سو دیا, میں تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اے یتیم اے مسلم, آج کونسل کے اس عزا خانے میں موجود یہ مومنین اور مومنات آپ کو پرسا دینے آئے ہیں. آپ یتیم ہوئی, آپ کا بابا مارا گیا, یتیمی آپ پر آئی, ہمارا پرسا لیجئے. لیکن اگر یہ توہین والا جملہ نہ ہو تو اتنا اور عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پھر بھی اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ یتیمی آئی مگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی مل گیا. حسین جیسا مہربان مامو, ہائے ایک یتیمی کربلا کی بچی سکینہ پر بھی آئی تھی مگر وہ یتیم بھی ہوئی ہے. سر پہ ہاتھ پھیرنا تو درکنار, یا رخسار پہ تماچے مارنے والے آئے یا کمر پہ کوڑے مارنے والے آئے. اور یہ پیغام کہ سکینہ تیری یتیمی ایسی یتیمی ہوگی, یہ پیغام تو عاشورے کی شام غریبہ نہیں ملا, 2 محرم کو ہی مل گیا تھا کہ جب یہ قافلہ یہاں سے آگے چلا, 2 محرم کی سہ پہر آ گئی, سورج ڈوبنے کے قریب ہے. ایک مرتبہ حسین کے زلجنہ ٹھوکر کھا کے رک گیا, بہت کوشش کی گئی لیکن جب آگے نہ بڑھا, سواری کا جانور بدلا گیا, پھر بدلا گیا, 7 جانور بدلے گئے. اب بعض حیران ہو گئے, آقا سمجھ میں نہیں آتا سواری کے یہ جانور آج آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. حسین نے کہا, قریب رہنے والوں کو بلاؤ, قریب رہنے والے آئے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے ہاتھ جوڑا, مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں, حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک بوڑھے نے کہا ہاں ہمارے بزرگ ایک نام لیتے تھے پھر منع کر دیا, یہ نام نہ لینا, اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بھائی اتنا سننا ہے. حسین نے کہا بات, سواریاں بٹھا لو, خیمے لگا دو, سیدانیوں کو خیمے میں لے جاؤ. وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ یہ کرب و بلا مت کہنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نبی گزرا تو زخمی ہوا ہے, نبی کا بیٹا گزرا تو خون بہا ہے. ایک بار حسین نے کہا تمہارے بزرگوں نے خالی بتایا تھا, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر کلیجے میں برچی کھائے گا, اصغر گلے میں تیر کھائے گا, میرا بدن پامال کیا جائے گا. بس آخری جملہ. اور یہ رات آ گئی, یہ رات آ گئی جس کا میں انتظار کر رہا تھا. خیمے لگے, رات آئی, زینب نے فضا کو بھیجا, آقا شہزادی نے بلایا ہے. ایک بار حسین آئے زینب کے خیمے میں, زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں اتر گئے, یہاں پہ قیام کیوں کیا ہے؟ جب سے میں یہاں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے ساتھ کربلا میں آ کے میرا ماتم کر رہی. خدا بندہ ان مصاحب اہل بیت پہ گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. اس گریہ کے تصدق میں غم حسین کے سوا ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما, مشکلات کو آسان فرما. مولانا محترم اور تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. جن کی طرف سے آج کی مجلس ہے ان کے خاندان کے مرحومین سمیت کل مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین.